انحصار وصول کرتے تھے یا وابرا تاوان کرتے تھے یا باقی جو ذرائع سے وہ اپنے پیسے کما رہے تھے, جب وہ اکنامک ریسورسز ان کی ختم ہونے لگیں اور ان کے پاس پیسہ آنا بند ہو گیا تو پھر ان کو ابھی نئی اکنامک ریسورسز کے لیے کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت تھی. آپ نے ابھی قریبی دنوں میں دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنا نگرہار میں اپنا ریڈیو اسٹیشن بھی جاری کر دیا ہے داعش نے,
ایف ایم ریڈیو. جی,
ایف ایم ریڈیو شروع کر دیا ہے. اب ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ الدو کی پاکستانی حکومت تو اس کی نفی کر رہی ہے کہ داعش کی طرف سے پیسہ آ رہا ہے یا عراق یا اور جگہوں سے پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں موجود داعش کے ساتھ ایفیلیٹڈ گروپ میں, مگر جہاں تک ہماری معلومات ہیں ان کے لیے پیسہ آ رہا ہے, ان کی لنکس ہیں, اور جو مقامی گروپ جن کو ابھی ادھر ادھر سے یا ٹی ٹی پی سے دیکھ لیں یا افغانستان کے جو طالبان تھے ان کی طرف سے جو پیسہ ملنا کم ہو گیا تھا یا وہ پیسہ ان کو اتنا نہیں مل رہا تھا جتنا وہ چاہتے تھے کہ ان کو ملے, اب وہ آہستہ آہستہ داعش کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں.
اچھا, ڈاکٹر سرفراز خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اس پورے پس منظر میں اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور ساری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, اب اس پس منظر میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان جیسا کہ ابھی سنگین شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اصل جھگڑا پیسے کا ہے, خلافت کا نہیں ہے بنیادی طور پر, کہ کس کو کتنا پیسہ مل رہا ہے, کہاں سے مل رہا ہے اور کتنے فوائد حاصل کر رہا ہے, تو کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جو دنیا میں جد و جہد ہو رہی ہے اس کے لیے ایک نیک خبر ہے, اچھا شگون ہے یہ؟
دیکھیں, دہشت گردی کے خلاف جو اس وقت جنگ ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر تمام دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے ممالک میں اس بارے میں ان کی سوچ میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ کون کہاں پر بہتر ہے اور کون کہاں پر واقعی دہشت گرد ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق اور سیریا میں جو ہمیں داعش کے لوگ نظر آتے ہیں اس کو جو لوگ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا جو لوگ ان کے سے تیل کا کاروبار کرتے ہیں یا پیسوں کا کاروبار کرتے ہیں, ان میں سے کچھ ممالک ہمیں پھر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی شامل ہیں.
جی,
اس میں میں اگر آپ چاہیں تو میں کچھ نام بھی لینے کے لیے.
جی ہاں, یہ عجیب آئرنی ہے بالکل. جی,
مثلاً ترکی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف ترکی کے تیل کے جو جا رہے ہیں گاڑیاں ادھر کو, اس کی سیٹلائٹ پہ تصویریں ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں حتیٰ کہ ان کے لیڈران کے جو ہے بچے ملوث ہیں اس کاروبار میں. اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کے خلاف سیریا میں بھی تو جنگ کر رہا ہے, لیکن عراق کے کئی جگہوں پر نظر آتا تھا کہ وہ ان کی ملیشیا جو شیعہ ملیشیا پورے طریقے سے جنگ میں شامل نہیں ان کے خلاف. اسی طرح ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان جب افغانستان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے یا افغان حکومت جب بات کر رہی ہوتی ہے تو نظر آتا ہے کہ ان کا بھی اپنے کچھ علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے, جہاں نہ صرف داعش کے بارے میں, جیسے اب ننگرہار میں کہا جاتا ہے چپراس ڈسٹرکٹ میں داعش کافی بڑی تعداد میں ان کے لوگ ہیں, باقی علاقوں سے اتنی خبریں نہیں آتی جتنی ننگرہار کے داعش کے وہ سینٹر جو چپرال کے علاقے میں وہاں سے خبریں آتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا کہ 70 کے قریب لاشیں آئی ہیں پاکستان میں, دیر میں اور بہت ساری دوسری جگہوں میں جہاں سے پاکستانی تھے جو وہاں پر ہلاک ہو گئے یا شہید ہو گئے یا جو بھی کہنا پسند کرے,
لیکن پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے, یہ غیر مصدقہ ہے.
دوسرے علاقوں میں
جی,
تو یوں لگتا یہ ہے کہ اچھی خبر کے آنے میں ذرا وقت لگے گا, کیونکہ ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ 28 ممالک کی سربراہی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے جا رہا ہے اور جس میں پاکستان کا بھی کہا گیا ہے, اور ابھی تک پاکستان پورا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک کرے گا ان کے ساتھ شامل ہوگا. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے ان کے بھی دیرینہ تعلقات ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو عراق میں اور سیریا میں, خصوصاً سیریا میں لڑ رہے ہیں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف, اور داعش کے ساتھ بھی ان کے تعلقات لگتے ہیں کافی گہرے. تو یوں خاصا
الجھاؤ ہے،
غیر مطابقت قسم کی جنگ ہے، ایسیمیٹرک جنگ ہے
جی.
لوگ مدد بھی کرتے نظر آتے ہیں اور لوگ جنگ کے دعوے بھی کرتے نظر آتے ہیں.
اچھا پروفیسر سجاد نصیر، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو اتنی گنجلکیں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کنفیوژن ہے، اتنا الجھاؤ ہے، کیا یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا، اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے ریجن کے اوپر، خاص طور پر ہمارے ریجن کے اوپر؟
دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں الجھاؤ بہت ہے اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جو کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں
جی،
تو یہ اپنی جگہ بجا ہے. اور جس قسم کی فالٹ لائنز مڈل ایسٹ میں ہیں اور ہمارے ہاں بھی ہیں، تو یہ صحیح کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف ان کی مالی یا دوسری عسکری معاونت جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، اور اسی طرح مڈل ایسٹ میں یہی سچویشن ہو رہی ہے. تو یہ فالٹ لائنز مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کانفلکٹ جو ہے اس میں انٹینسٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو جب تک آپ کلیئر نہیں ہوئیں گے، جو اس کے ہونے کے امکانات مجھے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے، جو ریجیکشن ہوئی ہے طالبان کی طرف سے، لیکن یہ جو ایکسیپٹنس تھی یا ایڈہیرنس تھی وہ لوور رینکس کی طرف تھی بیکاز آف دا ڈس سیٹسفیکشن ود ان دی آرگنائزیشن. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنا رخ جو تھا وہ داعش کی طرف کر لیا. لیکن اب یہاں کے جو کمانڈر ہیں، اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو تھریٹن کریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک ریجیکشن کی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف طالبان اور افغانستان کے طالبان جو ہیں دونوں نے جاری کر دی ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کا جو دعویٰ ابو بکر بغدادی صاحب کر رہے ہیں
جی،
اچھا وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ٹیکنیکل جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ خلافت جو تھی وہ تو ترکی جو تھی اس نے خود ابالش کر دی تھی 1923 میں. لیکن اگر یاد ہو اگر آپ کو تاریخی اعتبار سے
جی،
تو ہمارے ہاں مغلیہ دور میں اور اس سے پہلے بھی ایک خلافت جو تھی اور جو خطبہ ہوتا تھا جمعہ کا، اچھا وہ خلیفہ کے نام پہ پڑھا جاتا تھا. گو حکمرانی یہاں اپنی اپنی تھی، لیکن ایک سمبولک جو تھا، ریفرنس جو تھا ٹو دی سینٹر تھا. تو یہ بات جو ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ سارے اسلامی مملکتیں جو ہیں اس پہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو بن جائے گا، اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہ پہلے تھا نہ آج ہونے کو جا رہا ہے. لیکن اب مسئلہ جو ہے کہ یہ جو امریکن فورسز ہیں اگر یہ یہاں سے پل آؤٹ کرتی ہیں تو ایک سیکیورٹی ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے، تو اس کو داعش زیادہ سے زیادہ ایکسپلوئٹ کر سکتی ہے. لیکن یہاں کے جو طالبان ہیں، افغانستان کے جو طالبان ہیں اور مختلف فیکشنز جو ہیں، اچھا وہ ایک رائیول جس کا کہ ابھی اپنا کلیم ایک خاص ٹیریٹری پہ بھی مکمل نہیں ہے، اچھا اس کو کیسے لیجیٹیمیسی دے سکتے ہیں؟ یا جوائن ضرور کر سکتے ہیں ڈس سیٹسفیکشن والے
جی،
جو گروپس ہیں، لیکن ایکسیپٹنس اس کی نہیں ہے. تو پرابلم جو اس وقت اس سارے کھیل میں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ طالبان کی ہے یا ادھر داعش کی ہے یا دوسرے گروپس جو کام کر رہے ہیں، اچھا ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے سوال میں بالکل بجا کہا کہ یہ آپس میں لڑائیاں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جائیں گی، ملٹی پلائر اس کا افیکٹ ہے. اور اس کی وجہ سے جو یہ ریجن ہے، اگر ہم صرف ساؤتھ ایشیا یا پاکستان، انڈیا، افغانستان، ایران
جی،
اس کو ہی اگر ہم لیں جو ہمارا امیڈیٹ ہے، اور چائنا کو بھی اگر آپ انکلوڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، تو یہاں پہ بھی یہ صورتحال جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کے طالبان کہتے ہیں کہ جی یہاں شریعہ کی حکومت ہونی چاہیے اور یہ غیر شرعی حکومت ہے جو یہاں چل رہی ہے. اب یہ ایک کانٹیسٹ ہے جو کہ جیتنے والا نہیں ہے، لیکن خرابی کا باعث ضرور بن سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ یہ سارے گروپس جو ہیں، اچھا یہ اپنی سروائیول کی گیم لڑ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے فائنینشیل کنیکشنز جو ہیں وہ اگر ویک ہو جائیں گے اور ان کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ان کوشچن آ جائے گی، تو پھر ان کا کانٹیسٹ جو ہے وہ جینوئن کانٹیسٹ میں نہیں آئیں گے، اور جو بھی حکومتیں یہاں ہیں وہ فائنلی پریویل کر جائیں گی.
اچھا سنگین شاہ صاحب, آپ سے ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو اس وقت بڑے بڑے گروپس آپ کو سرگرم عمل نظر آتے ہیں دنیا بھر میں, طالبان ہیں, پاکستانی طالبان ہیں, افغان طالبان ہیں, داعش ہے, بوکو حرام ہے, ظاہر ہے کبھی نائجیریا میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ 1000 سے زیادہ شیعوں کو وہاں مار دیا گیا ہے, فوج نے مارا ہے یا بوکو حرام نے مارا ہے یہ بھی بالکل فائنلی طے نہیں ہوا, لیکن جو بڑے بڑے گروپ سرگرم عمل ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مرحلے پر یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے رائیول ہی رہیں گے, یا یہ کہ ان کے درمیان کبھی کوئی کوآرڈینیشن کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟
جہاں تک
نظریات تو بہت مختلف ہیں.
جی آپ کا بہت بجاز سوال ہے, مگر جہاں تک جنرلائزیشن کا تعلق ہے, یہ ہم ساری گلوبل جنرلائزیشن ہم نہیں کر سکتے. جہاں تک پاکستان اور افغانستان تک کا تعلق ہے, ہمیں بہت حد تک اتفاق نظر آیا ہے طالبان کے بیچ میں, چاہے وہ پاکستانی طالبان ہوں چاہے
افغان طالبان ہوں,
ان کے بیچ میں بہت حد تک اتفاق نظر آیا ہے. اور اس اتفاق کی بنیادی وجہ ملا محمد عمر صاحب کی لیجیٹیمیسی تھی. ایک ملا محمد عمر صاحب کے نام اور ان کا جو برانڈ تھا وہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط برانڈ تھا کہ وہ اگر اپنا جوتا بھی کہیں بھیج دیتے تھے, وہ اس جوتے کو وہ لوگ جو ہے تخت پہ بٹھا کر اس کی جو ہے اس کی اطاعت کرنا شروع کرتے تھے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سن 2007 میں ملا عمر صاحب نے ایک آڈیو پیغام بھیجا تھا بیت اللہ کے نام, کہ وہ یہ منصور دادولہ جو کہ ابھی قریبی دنوں میں مارا گیا طالبان کے ہاتھوں, جو ابھی اس نے طالبان کے مخالف ایک گروپ بنایا تھا, اس کے خلاف انہوں نے ایک آڈیو پیغام بھیجا تھا بیت اللہ کو, کہا تھا کہ اس کو وزیرستان سے پکاؤ, یہ طالبان کو اس نے یرغمال بنایا ہوا ہے. سو اسے معمولی سے ویڈیو آڈیو پیغام کے اوپر بیت اللہ نے جو تھا منصور دادولہ کو وزیرستان سے بدر کروا دیا تھا. تو مولا محمد عمر صاحب کا آرڈر جو تھا پاکستان اور افغانستان میں ایک سکے کی طرح چلتا تھا. اسی لیے جب افغانستان کے جو لیڈرشپ ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو پکڑ کے باہر کیوں نہیں کر دیتے پاکستان سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ اگر ان کو ہاتھ لگائیں گے اس کا سوشل ریپرکشن اتنا ہوگا کہ پاکستان اس کو قابو نہیں کر سکے گا. تو ان کو انہوں نے مجبوراً اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کو اس اوپر اتنا ہاتھ ڈال نہیں سکتے.
جی
جہاں تک انٹرنیشنل فینومینا کا تعلق ہے, تو اب شاید میری معلومات اتنی نہ ہو, مگر میں ایک کامنٹ کرنے والا ہوں جس کے شاید میری اپنی معلومات صحیح نہ ہو, مگر انٹرنیشنل ارینے میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہاں پہ گروپوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس حد تک کہ جس گروپ کو جتنا فنڈ کوئی دے سکتا ہے وہ گروپ اپنی الیجنس بدل دے گا. جیسے کہ آپ کو مثال میں دوں بوکو حرام کی, بوکو حرام نے جو اپنی الیجنس جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ کی ہے, کیونکہ اس کو اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے پیسہ مل رہا ہے, اور اسلامک اسٹیٹ جناب باہر گئی ہے, انہوں نے جس گروپ کو خرید سکتے تھے انہوں نے خریدا ہے, اس حد تک کہ وہ گئے اور ابو القتادہ کو انہوں نے آفر کی $1 million کی, کیمپ میں $1 million دیتے ہیں, اور ابو القتادہ کے دوسرے جو ساتھی ہیں جو کہ القاعدہ کے بڑے مطلب مذہبی پیشوا سمجھ جاتے ہیں, امیر سمجھ جاتے ہیں روحانی ایریا میں, ان کو $1 million کی انہوں نے پیشکش کی کہ آپ لوگ جو ہیں القاعدہ سے ہٹ کر ہمارے طرف آ جائیں. تو آئیت کا جہاں تو تعلق ہے وہ تو باہر کی دنیا میں تو گھوم پھر رہی ہے, اور جہاں جس گروپ کو پیسے دے کر خرید سکتی ہے وہ اس کو پیسے دے کر خرید لیتی ہے. جہاں تک پاکستان کے اندر کا تعلق ہے تو یہاں پر آئیڈیالوجی زیادہ چلتی ہے, پیسہ اتنا نہیں چلتا. اور جہاں تک طالبان کا تعلق ہے, انہوں نے ایک کافی حد تک آپس میں اتحاد دکھایا ہے. ایون جب آپ کو اگر یاد ہو کرنل امام صاحب کی جو شہادت کی جو واقعہ ہوا تھا اس کے ہاتھوں بیت اللہ محسود کے بعد جو آیا تھا, یہ نام میرے ذہن سے نہیں پڑ رہا ہے, جو بھی تھا اس کی طرف سے جو انہوں نے کرنل امام کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت حقانی گروپ کے اور اس کے بیچ میں کافی حد تک چکلش ہوئی تھی, اور انہوں نے کافی حد تک کوشش کی تھی کہ اس کو بچائیں, مگر جب وہ مارا گیا ڈرون میں, وہ جس نے قتل کیا تھا کرن امام کو, اس وقت پھر حقانی گروپ نے اور افغانستان کے طالبان نے سب نے کافی اس کے اوپر غم کا اظہار کیا تھا. بظاہر یہ لوگ جو کہتے ہیں اور ان کے اندر کی جو چپکلشیں ہوتی ہیں اس میں بہت حد تک تضاد ہے. بظاہر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کافی حد تک اتحاد دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں, مگر اندرونی طور کے اوپر ان کے آپس میں چپکلشیں چل رہی تھی, مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اتنی حد تک کھل کر ایک دوسرے کے خلاف نہیں گئے کہ آئی ایس کو اندر آنے کا موقع ملے. اگر آئی ایس اندر آئی بھی ہے تو بہت نچلے لیول کے حد تک آئی ہے.
اچھا مطلب مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی جو ہے یا انتہا پسندی جو ہے بطور ایک کاروبار کے اپنائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ مالی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اس بزنس کے سبب.
جی بالکل آپ کی بات
صحیح. بہت شکریہ جناب سنگین شاہ صاحب، پروفیسر سجاد نصیر صاحب اور جناب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب، آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. میری پروڈیوسر مجھ سے ایک بریک لینے کے لیے کہہ رہی ہیں، جس کے بعد ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو کریں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, who are already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں طلب نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
اقوام متحدہ کی ثالثی سے یمن کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے جنیوا میں، آج جو اس کا آخری دن ہے، اقوام متحدہ کے ایل جی کے توسط سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کی ثالثی میں بات چیت ہو رہی ہے. دوسری جانب ابھی حال ہی میں سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک 34 ملکوں کا ایک فوجی اتحاد قائم کیا ہے. پاکستان کا نام بھی اس میں شامل تھا، لیکن پاکستان نے ابھی تک بہرحال یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس حد تک اس اتحاد کے ساتھ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ بہت سے مسلم ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جو اس اتحاد میں شامل نہیں ہیں. ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت بینش سلطان صاحبہ موجود ہیں جو ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات ہوں گے جو پنجاب یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بینش، یہ فرمائیے کہ یہ جو یمن میں بات چیت ہو رہی ہے، کیا آپ کو یہ کوئی نتیجہ خیز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے سیز فائر کے حوالے سے؟
تھینک یو سو مچ جعفری صاحب، پہلے تو شو پہ انوائٹ کرنے کا اٹس آلویز اے پلیزر. دوسری جانب میں یہ ضرور ایمفیسس دینا چاہوں گی کہ اس وقت یہ بہت ایک اہم سوال ہے، اور یمن کرائسس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے اس میں بڑی اگریسو پالیسیز بھی سامنے آئی ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کی، سعودیہ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں. اس وقت یہ کانفرنس میرے خیال میں بہت اہم ہے، کیونکہ اس کو میں ان آئسولیشن آف جو ریجنل پالیٹکس چل رہی ہے جی، اس پہ نہیں دیکھتی. اس میں میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ اس وقت دیکھتی ہوں کہ رشیا جو ہے یا چائنا جو ہے یا اس طرح کی کنٹریز جو ہیں جو اس وقت لائم لائٹ میں موجود ہیں، وہ ان کا کیا رد عمل ہوگا ان کانفرنسز یا اس طرح کی جو بات چیت چل رہی ہے اگینسٹ ڈیلنگ ود جی یہ آئی ایس فینومینا کہہ لیں یا اوور آل جو ٹیررزم یا ایکسٹریمزم گریٹر مڈل ایسٹرن ریجن میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی بات چیت کا رزلٹ کیا یہ کتنا پازیٹیو ہوگا یا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس کا اندازہ لگانا اس وقت میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی اتنا پاسبل نہ ہو، کیونکہ پالیٹکس اس وقت ان مائی اوپینین وہ اس طرح سے شفٹ آف ایکسس ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ کنٹریز اپنے مقاصد اور اپنے مفاد جو ہیں وہ رکھ کے اس کے بعد اپنے الائنسز اور وہ سارے ایک دم شفٹ کرتی ہیں، چینج کرتی ہیں. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اس وقت ان مائی اوپینین کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور ویسے بھی سعودیہ اور یہ جو یمن کرائسس ہے اس کے اوپر کہا بھی جا رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے کہ کافی پازیٹیوٹی بھی ہے، اور یو این کا رول اگر اس کے اندر لایا گیا ہے جس طرح سے ہم بھی ایمفیسس دے رہے تھے کہ یو این کو بات چیت میں آگے آنا چاہیے اور یو این کا ایک رول ایمفیسس ہونا چاہیے، اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ پازیٹیو ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ان ٹاکس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. جی
ڈاکٹر فاروق حسنات، یہ فرمائیے، آپ کا ٹیلی فون مشکل سے ملا ہے جس لیے ہم نے آپ کو مؤخر کیا، کہ اس وقت جو صورتحال ہم مشرق وسطیٰ پہ ایک نظر اگر ڈالیں، شام میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، عراق میں بہت زیادہ خراب ہے، یمن کے اوپر مستقل لڑائی ہو رہی ہے، سیز فائر بھی جو کیا گیا ہے اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ بار بار ٹوٹتا ہے پھر بار بار ہوتا ہے، اب وہ کانفرنس اس پر ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کی ثالثی سے وہ بھی آج ختم ہو جائے گی. دوسری جانب ترکی کا رول بڑا عجیب سا نظر آتا ہے. عراق کے اوپر بھی اس نے فوجیں ڈالی ہوئی تھیں, اب وہ امریکہ کے کہنے پر واپس بلا رہے ہیں. تو پھر لیبیا کی صورتحال ہے, یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں؟ ان کی کیا کسی سمت کا تعین ہوا بھی ہے یا جس کا جدھر منہ اٹھ رہا ہے ادھر جا رہا ہے وہ؟
جب سر اس میں ایک دو چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو اچانک نہیں ہوا, یہ نتیجہ ہے عرب سپرنگ کا جو 2011 میں ہوا, جس سے سارے معاشرے ڈسٹرب ہو گئے اور کچھ حکومتیں ٹاپل بھی ہوئیں, کچھ تبدیل ہوئیں, کچھ نے ریزسٹ کیا, کچھ کو باہر کی حکومتوں نے آ کے سنبھالا, کچھ کو تباہ کیا جس میں بحرین میں سنبھالا اور لیبیا میں تباہ کیا, اور کچھ ممالک ایسے جہاں پہ چیز پھنس کے رہ گئی, یعنی کہ حکومت بھی حاوی نہیں ہو سکی اور نہ ہی جو اس کے خلاف گروپس لڑ رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ حکومت کو ٹاپل کر سکیں. تو تیسری صورتحال یہ ہوئی کہ امریکہ نے عراق کا چونکہ سارا سسٹم ختم کر دیا تھا, وہاں پہ وہ قابض جب ہوئے صدام حسین کی فوج, صدام حسین کا سارا جو انفراسٹرکچر تھا, اور پھر وہ نیا بنا نہیں پا رہے, اور نیا جس طرح افغانستان میں بھی ہے, تو اس لیے اسٹیٹ کی ریٹ کمزور ہو گئی, ادارے کمزور ہو گئے, تو وہاں پہ یہ خانہ جنگی تو ہو رہی تھی. لیکن جو ایک نیا فیکٹر آیا وہ فیکٹر آیا داعش کا, اور داعش والوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے جو لڑائی ہو رہی تھی آپس میں, سول وارز ہو رہی تھی یمن میں, سیریا میں اور کسی حد تک عراق میں بھی, اور انہوں نے اپنا تسلط اپنا جو جمانا شروع کر دیا اور اپنا جگہ انہوں نے بنا بھی لی اور کامیابیاں بھی ان کو بہت ہوئیں. اس سے معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے. اب اگر ہم یمن کو لے لیں, یمن میں ٹھیک ہے سیز فائر کی بات ہوئی, وہاں پہ بات چیت, لیکن سیز فائر کی بات ہوتے ہی سیز فائر کی وائلیشن بھی شروع ہو گئی, جس پہ یو این نے ابھی کہہ دیا کہ ہم نے وہ ٹاک ختم کر دی, بند کر دیے, فی الحال یہ آگے چیز نہیں بڑھے گی. تو اس میں سعودیہ کا رول بہت غیر ذمہ وارانہ ہے, اس لیے ہوتیز تو ایک ٹرائب ہیں, قبائل ہیں, لیکن سعودی تو ایک ملک ہے, اور وہ ملک بھی ایسا ہے کہ جو جس کی طرف بہت سے مسلمان ممالک دیکھتے بھی ہیں اس کو ایک لیڈ کرنے کے لیے. تو انہوں نے خاصی بمباری کی, ابھی جب سیز فائر ابھی ٹوٹی ہے, جس پہ بات چیت ہو رہی تھی جب, اور اس میں سویلینس کی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں, ہسپتالوں پہ بھی حملے کرتے ہیں, اسکولوں پہ بھی کرتے ہیں, ایک شادی کی ایک فنکشن تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا, اس پہ بمباری کی, تو اس وجہ سے وہ بات آگے نہیں چل رہی. اب بات یہ ہے کہ شام ایک ہمیں ایک پازیٹو کی طرف بھی ہم چلتے ہیں, پازیٹو ہمیں لیبیا کا مثال ملتی ہے, لیبیا میں کامیابی کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہوئیں اس میں وہ کامیاب ہوئیں, اور وہاں پہ اب ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی حکومت کوالیشن حکومت بنے گی, یہ دونوں دھڑے ہیں وہ مل کر ایک حکومت بنائے گی, اور وہاں پہ ایک امن آنے کا ہمیں سب سے زیادہ چانس نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے کامیاب ٹونیشیا کی صورت حال ہے, وہ ایک بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب یمن اور جہاں سیریا کا تعلق ہے, یہاں پہ داعش کا فیکٹر سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہوگا, اور سعودی عرب کو بھی پریشر یہ ڈالا.
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن بڑی خراب ہے, میری پروڈیوسر آپ کو دوبارہ کال کرتی ہیں, میں جی دوبارہ کال کرتے ہیں آپ کو. بینیش آپ یہ فرمائیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ جو اقوام متحدہ اپنی میٹنگ آج ختم کر رہی ہے, تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم نے صورت حال جو ہے وہ مزید بگڑے گی؟
انفارچونیٹلی جعفری صاحب, میرے اوپینین میں تو یہی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ مزید ڈیٹوریٹ ہوگی. میں اتنا اس لیے اس کو پیسمسٹک ہو کے دیکھ رہی ہوں, کیونکہ یو این کا کردار جو ہے وہ ویسے ہی, میں اس کے پازیٹیوٹی تو ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی, اور جس طرح سے کنوین ہوئی تھی اور جس طرح سے بات چیت کے لیے آپ کو پتہ ہے کنٹریز کو بلایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ ڈسکشن کسی بھی نیوٹرل فورم پہ یا ایون یو این کا سب سے ہائیسٹ टेररिस्ट फोरम है उसके ऊपर लाना ही बहुत बड़ी एक कामयाबी होती है. लेकिन अगर उसके अंदर कोई जिसे कहते हैं कि हॉल्टिंग फैक्टर्स आ जाएं, वो इस बात का सबूत होते हैं कि जी सिचुएशन जो है बिटवीन द पार्टीज, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की पार्टीज हैं, राइवल पार्टीज कह लें या कोलिशन पार्टीज भी अगेंस्ट एक दूसरे के जब खड़ी होती हैं, तो इससे यह अंदाजा होता है कि उनके आपस के ताल्लुकात या उनकी आपस में जो बातचीत है वो कहीं नहीं जाने वाली और उसका कोई रिजल्ट जो है पॉजिटिव इन द नियर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर ये एक इशू ऐसा है जो रीजनल कंट्रीज या रीजनली अगर ये आपस में अब कुछ करना चाहें या ये डिसाइड करें कि नो बूट्स ऑन ग्राउंड की पॉलिसी ही रहनी चाहिए या ये होनी चाहिए, तो फिर ठीक है आपस में इनका डिस्कशन हो. लेकिन एक इस लेवल पे इस तरह टॉक्स को करना, मेरा तो ख्याल है कि सिचुएशन जो है वो जी मजीद बिगड़ने का अंदेशा है अगर इसके बारे में रीजनली कुछ नहीं किया जाता.
अच्छा जी, डॉक्टर फारूक हसनात, आपकी लाइन बड़ी ख़राब थी, आपकी लाइन कुछ बेहतर है. ये बताइए कि इस वक्त तो इस्लामिक मुल्कों की कॉन्फ्रेंस मौजूद है, अरब लीग मौजूद है और ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की मौजूदगी में, जबकि ये बिल्कुल गैर फाल साबित हो रही है, एक नए अलायंस से क्या फ़ायदा हासिल होगा? और ये अलायंस का सिर्फ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा? यमन में जो कुछ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे?
देखिए, अलायंस पहले इन्होंने सऊदीज में ये नुक्ता उठाया था कि कोऑर्डिनेशन सेंटर हम बना रहे हैं रियाद में, और उन्होंने ममालिक को, बहुत से ममालिक को इनवाइट किया कि आप उसका हिस्सा बने, जिसका मतलब था कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और दूसरी हम फाइनेंशियल भी उसमें मदद कर सकते हैं जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप मौजूद हैं. लेकिन फिर अचानक उन्होंने उस कोऑर्डिनेशन ग्रुप को एक डिफेंस अलायंस का नाम दे दिया. अब डिफेंस अलायंस का या सिक्योरिटी अलायंस, ये एक बहुत मुश्किल चीज होती है. उसके लिए बाकायदा एक चार्टर होता है, बाकायदा उसका एजेंडा होता है, इसलिए कि वो ममालिक जो उसके मेंबर्स हैं वो कमिट करते हैं कि दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा जैसे हमारे मुल्क पे हैं. इस हमने नेटो देखा, वार्सॉ पैक्ट था, समझौता था, सीटो था. अब इन्होंने पाकिस्तान ने तो हैरत का इजहार किया कि हमें तो पता ही नहीं ये क्या है. अब बाद में फिर बयान थोड़ा तब्दील करके ये कहा कि हम देख रहे हैं इसकी मोडालिटीज क्या है और किस हद तक हमें इसमें शामिल होना है. यही लबनान ने किया, लबनान ने भी हैरत का इजहार किया, इंडोनेशिया ने भी हैरत का इजहार किया, बल्कि उन्होंने तो कहा हम तो कोऑर्डिनेशन सेंटर के लिए तैयार थे ज्वाइन, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस में हम नहीं ज्वाइन कर सकते. दूसरी बात यह है कि देखिए, इलाके के जो ममालिक हैं, जो अहम ममालिक हैं, ईरान को उन्होंने एक्सक्लूड किया नाम लेकर, फिर उन्होंने अपना जो हमसाया है ओमान उसको एक्सक्लूड किया, फिर उन्होंने इराक को एक्सक्लूड किया जहाँ पे ये दाइश वाले मौजूद हैं, फिर उन्होंने सीरिया को एक्सक्लूड किया जहाँ पे दाइश वाले मौजूद हैं. तो इन ममालिक को जो कि एक कामयाबी की तरफ पिछले दिनों में जा रहे थे, ईरान और हिजबुल्ला मिलकर इराकी फौजों के साथ, और सीरिया में भी वो दाइश को किसी हद तक कामयाब हो गए थे उसको पीछे हटाने में, तो उनको परे कर देना. और फिर यानी कि उसको एक सेक्टेरियन रंग इन्होंने दे दिया फिर से. पहले इन्होंने यमन में कोशिश की थी, और फिर अगर आप सारा एनालिस्ट जो हैं पूरी दुनिया के उनको देखिए, वो यही कह रहे हैं, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इन एक्सपीरियंस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सब कर रहा है. यानी बादशाह जो सलमान है, उनका बेटा मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो बादशाह बनना चाहता है, उसने पहले भी सक्सेशन लाइन तोड़वाई, पहले खुद अपने आप को बनवाया, वलीअहद डोम बनवाया, तो अब वो और यमन पे भी हमला किया. तो अब ये इस किस्म की जो इनएक्सपीरियंस ये इन्होंने की है बात, इनकम्प्लीट की है, ये सारे ममालिक को इन्होंने काफ़ी परेशान कर दिया है. और दूसरी बात है कि आप अगर मिसाल के तौर पर ये अलायंस बनाते हैं तो रूस, ईरान, इराक और सीरिया और ओमान भी एक दूसरा अलायंस बना लें जो पहले से मौजूद है उस इलाके में, तो फिर क्या होगा? ये तो बजाय सुलझाने के इसको और उलझाया जा रहा है. इस वक्त असल मकसद ये था कि दाइश के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूंकि वो इमीडिएट डेंजर है, वो इमीडिएटली वो एक थ्रेट नजर आ रही है जो सारे ममालिक के लिए थ्रेट है. तो ये एक अलायंस बनाने का मतलब ये है कि फिर सऊदी अरब के अंदर पॉलिसी साज अदारों में ऐसे लोगों का भी असर है जो दाइश के साथ हमदर्दी रखते हैं, आइडियोलॉजिकली हमदर्दी रखते हैं, और वो उसको कंफ्यूज करना चाहते हैं सारी चीज को और उसकी तवज्जो उससे हटाना चाहते हैं. तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये नॉन स्टार्टर है, اور نان اسٹارٹر ہے, اور یہ اس کا بالکل کوئی لاجیکل اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہم نہیں دے سکتے.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات آپ کا اور محترمہ بینیر سلطان صاحبہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر اظہار خیال کیا. اب ہم ایک بریک لیں گے, ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں صدارتی انتخاب کی سیاست کے حوالے سے.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
اب ہم گفتگو کریں گے امریکہ میں صدارتی سیاست کے حوالے سے. جیسا کہ آپ خبروں میں دیکھتے بھی رہتے ہیں اور اخبارات پہ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ امریکہ میں دونوں بڑی پارٹیاں یعنی ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی انتخابی مہم شروع کر چکی ہے. صدارتی امیدوار دونوں جانب سے میدان میں ہیں اور اپنی پارٹی سے ٹکٹ کے حصول کے لیے کوششیں موبائل سے بھی ہو رہے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کے درمیان بحث ہوئی اور کل رات ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان بحث ہوئی. ہمارے ساتھ تو دو امریکی سیاست کے ممتاز تجزیہ کار جناب عارف انصار صاحب ہیں جن کا تعلق واشنگٹن کے پولیٹیکٹ سے ہے, سینئر ریسرچر ہیں, اور پروفیسر فیضان الحق ہمارے ساتھ ہیں بفلو یونیورسٹی سے. عارف انصار صاحب, اب آپ یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو, خاص طور پر پاکستان میں جو امریکی سیاست پر جاننا چاہتے ہیں, کہ آج کل یہ ان دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اور پھر آپس میں جو ڈبیٹ ہو رہی ہے, اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟
جی جاوید صاحب, ظاہری بات ہے کہ ایم تو الیکشن کا اور ان ڈبیٹس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں سب سے اچھا کینڈیڈیٹ ہوں. ظاہری بات ہے ڈبیٹ ڈیموکریٹک پارٹیز کے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں اور ریپبلکن پارٹیز کے اپنے ہیں. ہفتے کے شروع میں ریپبلکن پارٹی کا ایک ڈبیٹ ہوا تھا اور کل ڈیموکریٹک پارٹی کا اپنا ایک ڈبیٹ ہوا, اور اس میں جو اہم اہم موضوعات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے اور سوالات کیے جاتی ہیں, جس میں ظاہری بات ہے کہ جو دنیا کی اس وقت صورتحال ہے اس کا بھی اثر ہے, اور امریکہ کی اپنے اندر جو صورتحال ہے وہ جن ایشوز کی اہمیت ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں پیرس میں اور سین برنارڈینو میں, اس کی وجہ سے سیکیورٹی ٹیررزم نے جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس لے لی ہے, اور اس کے ساتھ مل کے اس نے امیگریشن کی ایشوز کو بھی بہت اجاگر کر دیا ہے, اور اکنامکس اور سوشل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں یا وہ بھی اسی کلر میں رنگ گئے ہیں جو کہ سیکیورٹی ایکسٹریمزم, اسلام سے ریلیٹڈ جو ایشو چل رہے ہیں, اسلام فوبیزم بھی جسے کہا جا رہا ہے. اور سوالات جو ان ڈیبیٹس میں اٹھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کینڈیڈیٹس کس طریقے سے ان حالات سے نپٹیں گے, مشرق وسطی میں جو صورتحال ہے, آئی ایس ایل کے خلاف اسٹریٹجی کیا ہے, پریزنٹ حکومت صدر اوباما کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور وہ فیوچر میں کس طریقے سے اس چیز کے ساتھ ڈیل کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت زیادہ فوکس اسی کے اوپر جا رہی ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, آپ یہ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ جن دو واقعات کا خاص طور پر حوالہ دیا ہے, پیرس کا حملہ دہشت گردوں کا اور پھر سین برنارڈینو کا, تو اس وقت امریکہ کی سیاست میں جو مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے, خاص طور پر جو ریپبلکن پارٹی کے بعض امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہیں وہ اس کو ایک ایشو بنا رہے ہیں, اس میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں؟ فیضان صاحب.
جی موجود ہوں میں. سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ کنزرویٹو پارٹی ہے, لیکن اور اس کو پارٹی آف لنکن کہتے ہیں, لیکن اس وقت جو وہاں پہ کے وہاں کے جو فرنٹ رنرز ہیں, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, ٹیڈ کروز ہوں یا بین کارسن ہوں, انہوں نے جو نیریٹو لیا ہے, یعنی کہ جو بیانیہ انداز استعمال کیا ہے, وہ اینٹی امیگرنٹ ہے, اینٹی مسلم ہے, اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت انگزائٹی پائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک یہ جو وقتی واقعہ جو ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو نامینیشن ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لیں, اور بعد میں اس کی جو ریپریکشنز ہیں اس سے بعد میں ڈیل کیا جائے گا. لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنورٹی جو ٹارگٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے خلاف ایک خاص قسم کی سوچ بیٹھ جاتی ہے. اور اس طرف اور اگر ہم دیکھیں, لیکن ایک بڑی اچھی اور صحت مندانہ بات جو ہے امریکہ کے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ اس معاشرہ جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے, سیلف کریکٹیونیس ہے. اور ریپبلکنز کی طرف سے بھی, ڈیموکریٹس کی طرف سے بھی بہت سخت تنقید ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر, اور اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا جو فرنٹ ان کا جو رننگ پوزیشن تھی وہ ان کی جو ہے وہ کمپرومائز ہونی شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ ڈیموکریٹس جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کو وہ بڑے ریزنیبل لگتے ہیں کہ جیسے وہ ایک اچھی سمت میں اپنے ملک کو لے کر جانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یا ایسے لوگ جو ہیں وہ ریئیکشن میں آ کر صرف پاپولر ہونے کے لیے اپنے ہی ملک کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو سوچیں ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. البتہ وہ ایک بڑے مزے کی بات جو ایک صاحب نے کی, انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے خوش ہیں کہ ان کے پاس مائنورٹی کی میجورٹی موجود ہے, اور مائنورٹی کی میجورٹی جو ہے وہ آپ کو الیکٹیبل نہیں کرتی, وہ صرف آپ کو ایک اسٹرانگ پوزیشن دے دیتی ہے. البتہ جو نیریٹو یا بیانیہ اس وقت یہاں پہ امریکہ میں چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, یہ بہرحال بڑا تشویشناک ہے, اور اس کے بارے میں یہاں کی مسلمان کمیونٹی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا.
اچھا عارف انصار صاحب, ایک بات یہ قابل غور ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو سابقہ حکومت ہوتی ہے اس کی کارکردگی کو اپوزیشن یقیناً ایشو بناتی ہے. ڈیموکریٹس گزشتہ 8 سال سے وائٹ ہاؤس میں, صدر اوباما کے دوسرا ٹرم ہے یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں ان کی کارکردگی کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے یا امیگریشن کو اور خاص طور پر مسلمانوں کی موجودگی کو بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے؟
دونوں کو بنایا جا رہا ہے, لیکن وہ دونوں انٹر لنکڈ بھی ہیں ایشوز, اور اس میں بہت سے عوامل ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹریمزم جو یا وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ بھی چل رہی ہے جب سے صدر بش کے پہلے دور سے, اور اس کے ساتھ امیگریشن کا ایشو بھی کانسٹنٹلی چل رہا ہے, اور اس کے مختلف عوامل ہیں کیونکہ امریکہ خود بھی ایک ڈیپ ریسیشن سے گزر رہا ہے, اور بہت سے جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب اسے نکل آیا ہے, اور اب پہلی دفعہ ریٹ ہائکس بھی کیے گئے انٹرسٹ ریٹس میں ریسنٹلی. لیکن یہ کہ دونوں ملی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن ہمیں اس کو ایک پس منظر میں دیکھنا پڑے گا کہ صدر بش نے 9/11 کے بعد جو فیز شروع ہوئی, جو ملٹری انوالومنٹ ہوئی امریکہ کی بڑی اگریسو عراق اور افغانستان میں, صدر اوباما اس کے برعکس آئے تھے ایجنڈے پہ. انہوں نے کہا کہ ہم اس ان وارز کو وائنڈ ڈاؤن کریں گے اور اکانومی کی طرف فوکس کریں گے. یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ صرف وڈرا کر رہے تھے, لیکن ایک ڈفرنٹ اپروچ کے ساتھ وہ آئے تھے, شاید پولیٹیکل سولوشنز کی طرف زیادہ زور ہوگا اور کاؤنٹرنگ نیریٹو آف دا ایکسٹریمسٹ ان کی طرف, آف دی آئیڈیالوجی اس پہ زیادہ زور ہوگا, ملٹری کنیٹک ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجیز کی طرف کم ہوگا. اچھا, وہ انہوں نے شروع کیا اس میں, پھر افغانستان کی اسٹریٹجی کا بھی ریویو ہوا, عراق سے وڈرال ہوا, وہ گوانٹانامو بے کے بند ہونے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کی طرف بھی کام چلتا رہا, لیکن وہ اپنے چیلنجز کے ساتھ, ہنڈرنسز کے ساتھ وہ بڑھتے رہے, اور اب جب وہ اپنی آخری مدت میں داخل ہو گئے ہیں صدر اوباما, تو اب ان کی جو اسٹریٹجی جو تھی وہ پالیسی ہے وہ اس کو کوشچن کیا جائے گا, اس کی اپوزیشن کی جائے گی, کیونکہ اس پس منظر میں کہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, اور اتفاقیہ کہہ لیں کہ ایسے واقع الیکشن کے سائیکل کے دوران ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو کینڈیڈیٹس ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ پولیٹیسائز تو کرتے ہیں ان چیزوں کو ووٹرز کی اٹینشن گین کرنے کے لیے, تو اس وجہ سے بھی اب یہ دو واقعات جو ہو گئے ہیں پیرس والے اور سین برنڈینو والے, اس کی وجہ سے لوگوں کی امریکہ میں توجہ اس کی طرف فوکسڈ ہے اور یہ کینڈیڈیٹس بھی اس کو گیلونائز کر رہے ہیں، ان ایشوز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اور میرا خیال میں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جو شاید اور بھی سیریس ایشوز جو ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ اور سوشل پروگرام جو ڈیموکریٹس کے ہمیشہ فیوریٹ رہتے ہیں، اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور واپس جو ہے ان چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے جو ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ کس پروپورشن میں ہیں. جس طرح ہم دیکھیں صدر اوباما کی جو ابھی بھی تقریر ریسنٹ تھی، وہ آئی سی ایس کو ایک تنازل میں دیکھنے کو کہہ رہے ہیں، اس تھریڈ کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا کرٹیسزم یہی چل رہا ہے کہ کیا امریکہ کو گراؤنڈ ٹروپس ڈالنے پڑیں گے، اور ڈیبیٹ بھی جو الیکشن میں اس طرف جا رہا ہے. اچھا، امیگریشن کا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو ہے جو کہ چل رہا ہے کنٹینیوسلی، اور سیریا کی کرائسس کی وجہ سے وہ بھی لائم لائٹ میں آ گیا. لیکن ایک ریلیٹڈ فیکٹ یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے، جو یہاں پہ پروپورشنز ہیں امریکنز، وائٹ امریکنز، ہسپینکس، ادر ایشینس، جس طریقے سے بھی وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں کنسنسس میں، وہ چینج ہو رہی ہیں اور وہ اگلے 10-20 سال میں بڑی ڈرامیٹکلی چینج ہوں گے، جس میں جو ہے وائٹ میجورٹی اس طرح سے نہیں رہے گی. تو میرا خیال ہے یہ ساری ٹینشنز پلے آؤٹ ہو رہی ہیں اس وقت.
اچھا پروفیسر فیضان، امریکہ کا جو ایک گلوبل لیڈر کا رول ہے، اس کے پیش نظر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنے چھوٹے پیمانے پر امیگرینٹس کے خلاف، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، ایک پارٹی کا ایک یا دو کینڈیڈیٹس ایشو بنا رہے ہیں، تو کیا جو امریکن ویلیوز ہیں یہ اس کے خلاف، یا امریکہ کے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے خلاف یہ بات نہیں جاتی ہے؟
جی بالکل جاتی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو آئین ہے اور بہت ویل سیلیبریٹڈ آئین ہے، اور یہ آئین جو ہے وہ کچھ سال پرانا نہیں بلکہ کئی سو سال پرانا ہے،
جی
کم از کم 250 برس ہونے والے ہیں، اور اس آئین کے مطابق آپ مذہب کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے، اور ریلیجن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو ٹوٹل فریڈم حاصل ہے، اور کسی ریلیجن جو ہے اس کے خلاف آپ اس کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا یوں ہے کہ بڑے اچھے اچھے ممالک جہاں پر ایسی قوتیں جب سر اٹھاتی ہیں، اور اگر وہاں پر سیلف کریکٹیو یعنی کہ خود ہی اپنا احتساب کرنے والی قوتیں یا لوگ موجود نہ ہوں، تو یہ چیزیں بہت جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے، ہمارا ایک بڑا اچھا جو مثال ہے اس کی، وہ پاکستان خود ہے، اس کے بعد بھارت ہے، اور ایسے اور اہم ممالک جن کے آئین میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں پر بہت سے لوگ مختلف نسلوں کے، زبانوں کے اور مذہب کے بستے ہیں، لیکن جب ہم ڈسکریمینیشن کرنے پر آتے ہیں تو وہ جو آخر میں تو لوگوں نے ہی اس کو عمل چڑھانا ہے ان تمام لکھی ہوئی باتوں پہ. لیکن جو امریکہ کی جو بہت زیادہ خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہمارے افریقن امریکن بھائی ہیں، ہمارے لٹینو امریکن بھائی ہیں، ان سب لوگوں نے بڑی جد و جہد کے بعد یہ سول رائٹس جو ہیں ان کے حقوق کو حاصل کیا ہے، انہوں نے آوازیں اٹھائی ہیں، اور بہت سے لوگ جو کہ میجورٹی میں ہیں انہوں نے سر اٹھا کر کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ہم اپنے آپ کو نازی جرمنی نہیں بننے دیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ سب سے اچھی خوش آئند بات ہے. لیکن جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جیسے پاکستان میں اور دوسرے علاقوں میں ہم دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں، تو امریکہ بھی ہے اس جنگ میں شامل ہے، اور اگر ایسے کچھ اور واقعات ہو جاتے ہیں، اس سے یقیناً مسلمانوں کی زندگی پر، ان کے لائف سٹائل پر، ان کی کیپیبلٹیز پر، ان کی ایڈوانسمنٹ پہ، ان کی انٹیگریشن پہ کمیونٹی اور معاشرے کے ساتھ، اس پہ بہت زیادہ
اثر پڑے گا. ہم انشاءاللہ اس پر، جی
اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا،
ہم انشاءاللہ اس پر ایک راؤنڈ ٹیبل بھی کریں گے ایک گھنٹے کے. عارف انصار صاحب، ایک آخری سوال، کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انتخابی وقت قریب آتا جائے گا، یہ اس قسم کے سلوگنز جو ہیں وہ فیڈ ہوتے جائیں گے؟
کس قسم کے سلوگن؟
یہ جو اینٹی مسلم یا اینٹی امیگریشن سلوگنز ہیں؟
نہیں، میرا خیال میں یہ رہیں گے، کیونکہ یہ یوز بھی ہو رہے ہیں اور اس وقت ریلیونٹ بھی ہو گئے ہیں اور ایکسپلائٹ بھی ہو رہے ہیں،
ایکسپلائٹ بھی ہو
رہے ہیں، تو میرا خیال میں یہ ابھریں گے. اور جس طرح کے واقعات چل رہے ہیں دنیا میں بھی اور امریکہ میں اور یورپ میں بھی، تو اس وجہ سے वो डिफाइनिंग बनते जा रहे हैं, और ये सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन में नहीं, अगर हम देखे जाए तो पाकिस्तान के इलेक्शन में और भी दुनिया के जो हो रहे हैं, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी टेररिज्म जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो इकोनॉमिक्स के ऊपर हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है ये नेशनलिस्टिक या आप कह लें कि राइट साइड वाला जो कंटिन्यूम है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का, वहाँ वो हर जगह जो है वो उभर के तेज होते जा या डोमिनेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स को हर जगह। तो अमेरिका भी उसी ट्रेंड में अब सबसे लेट आ रहा है, और इसीलिए तश्वीश भी है क्योंकि कोई भी जो था वो राइट माइंड में तस्वर नहीं करता था कि अमेरिका में भी इस तरह के इशू आ जाएंगे, लेकिन ट्रंप साहब ने वो बिल्कुल स्क्वेयर एंड सेंटर में डाल के वो पेश कर दिया। तो मेरा ख्याल ये खत्म नहीं होंगे, इसको वो बनाना चाहते हैं इशू, और ये
बनता रहेगा जी,
बनता रहेगा।
बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब, प्रोफेसर फैजान साहब, आप दोनों साहिबान का, और साहबान अब इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे पनाह गुजरों के हवाले से। अक्वामे मुत्तहिदा के पनाह गुजरों के इदारे का कहना है कि इस साल के आखिर तक ये तवक्को की जा रही है कि पनाह गुजरों की तादाद 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ तो लंदन से मंदर कुरैशी साहब होंगे जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर वेस्टर्न अफेयर्स के एडिटर हैं, और बाबर बलोच साहब हमारे साथ तो बुदापेस्ट से होंगे जो UNHCR के वहाँ नुमाइंदे हैं। लेकिन पहले एक ब्रेक।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूँ ताबिंदा नेगी।
वेलकम बैक मंदर कुरैशी साहब, UNHCR की रिपोर्ट है आपकी भी नज़र से गुजरी होगी अपनी 6 माह की रिपोर्ट में, उसने कहा है कि इस साल तवक्कु ये की जा रही है कि आखिर तक साल के 6 करोड़ पनाह गुजरी हो जाएंगे। सिक्योरिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी, कितना बड़ा मसला ये पैदा कर रहे हैं दुनिया के लिए।
जी, अगर हम ये देखते हैं तो बहुत ही एक बुरा सा ट्रेंड चल रहा है दुनिया के अंदर, और रेफ्यूजीज की तादाद जितनी इस दफा देखी जा रही है कि 60 मिलियन को क्रॉस करेंगे, इस तरह दुनिया की तारीख में हमें कोई ऐसा पहले कोई वाकया इस तरह का नहीं मिलता कि जहाँ इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट इतने शॉर्ट उसके अंदर हुई हो। चेंज ओवर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ यही देख लीजिएगा कि इंटरनली डिस्प्लेस जो हैं दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, कि इंटरनली डिस्प्लेस जो हैं रेफ्यूजीज जो कि एक मुल्क के अंदर ही, और एक जो है क्रॉस बॉर्डर के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रेफ्यूजीज बन के जा रहे हैं। ज़्यादातर जो है ऑफकोर्स कि ये सिचुएशन ऐसे ही बनती है कि जो रेफ्यूजीज हैं एक मुल्क के अंदर जंग होती है उसकी वजह से डिस्प्लेस होते हैं लोग, और अपने मुल्क के अंदर भी और अपने मुल्क से बाहर भी उनको मूव करना ही पड़ता है अपनी जाने बचाने के लिए। इस दफ़ा जो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि 34 मिलियन उसमें से जो होंगे वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड होंगे, दैट मीन्स कि अगर 60 मिलियन टोटल है तो आधे से ज़्यादा जो उनकी पॉपुलेशन है वो अपने मुल्कों के अंदर ही डिस्प्लेस हो गई है, जिनमें के बहुत से मुल्क हम देखते हैं जितना कि सीरिया हो गया और इराक हो गया, जहाँ जहाँ भी जंगें चल रही हैं, अफगानिस्तान हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा बुरा ट्रेंड बन गया कि दुनिया के अंदर जंगें हो रही हैं, और ये प्रोलॉन्ग जंग है, ये भी नहीं कि छोटे एक ड्यूरेशन के अंदर जंग हो गए खत्म हो जाए, वो काफी लंबी ये खिंच जाती हैं जंगें साल हर साल, और उसकी वजह से लोगों को अपने घरों नकल मकानी करनी पड़ती है। अब उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया की ना सिर्फ इकोनॉमी पे पड़ रहा है बल्कि सारी दुनिया के ऊपर जो एक हम देखते हैं कि टॉलरेंस का लेवल था, क्योंकि फटीक इतनी हो जाती है नेशंस के ऊपर जो कि उनको एक्सेप्ट कर रही होती हैं, कि वो फटीक लेवल बढ़ जाता है उनका, और वो उनसे उनका एक बर्दाश्त कर जो एक हद होती है वो क्रॉस हो जाती है, और वो उन्हीं रेफ्यूजीज को जो कि एक साल पहले एक्सेप्ट कर रहे थे उन्हीं को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और मल्टीपल रीजन होते हैं कि जिसमें के डेमोग्राफिक भी रीजन हैं, जिसमें के इकोनॉमिक रीजन भी हैं, और पोलिटिकल रीजन भी आ जाते हैं। जिस तरह चंद साल पहले ही स्वीडन फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने को तैयार थे जर्मनी और स्वीडन, और अब जो है स्वीडन वालों ने इतनी ज्यादा उनके ऊपर सख्तियां कर दी हैं कि अगर एक रेफ्यूजी अपने मुल्क के अंदर ही जो स्वीडन के अंदर जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया है वो भी अपने मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं तो उनको बहुत सख्ती से چیک کیا جاتا ہے. اور ان ریفیوجیز کے ساتھ اور جو ایشو بن گیا کہ اب جو آئی ایس کی جنگ ہوئی ہے اور جو ایران فرانس میں جو واقعات ہوئے اور امریکہ میں, اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ سختی پڑ گئی ان لوگوں پہ جو کہ بےچارے پہلے ہی مصیبت زیادہ لوگ تھے, اپنے گھروں کو مکانوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں
جی.
اور اب جو انہوں نے جہاں پر ریفیوج لیا وہاں پر بھی ان کی اسی طرح پرسیکیوشن کرنی شروع کر دی.
ہاں بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا کہ ڈنمارک کے قانون ساز نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے, اس لیے کہ وہاں پر ایک تجویز پیش کی گئی ہے پارلیمنٹ میں کہ جو پناہ گزین آتے ہیں ان سے $437 کے مساوی یا قیمتی سامان لے لیا جائے یا اتنی رقم کیش ملی جائے. یہ کتنا ہیومیلیٹنگ ہے پناہ گزینوں کے لیے.
جی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں, یہ میں بھی اس پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ ایک ڈریکونین قسم کا لا اور یہ پاس کر دینا ہی پارلیمنٹ کے اندر پریزنٹ کر دینا ہی بہت بڑی ایک
بہت بڑی بات ہے جی.
شرمناک بات
ہے کہ وہاں منظور نہیں ہوا ہے ابھی یہ.
جی منظور نہیں ہوا, لیکن کیونکہ وجہ یہ کہ یہ ایسے ہی قانون جو تھے وہ نازی جرمنی جب تھے انہوں نے کیے تھے اور یہودیوں کے ساتھ پرسیکیوشن شروع کی تھی, تو ایسے ہی قوانین وہاں پر لائے جاتے تھے اور ان کو بھی لیجیٹیمیٹ کرتے تو پھر ان کو آرام سے لیگلی ان کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا جو بےچارے وہاں کے لوگ ہیں. تو ایسا ہی لگ رہا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ موومنٹ ہے اور بہت زیادہ جو لبرل لوگ ہیں ان کے لیے ایک شوق تھا یہ پریزنٹ کر دینا ہی یہ پیپر, کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈنمارک میں شروع ہوا تو یہ ناردرن جو
ہے ملک میں بھی جا سکتا ہے جی,
جرمنی میں بھی آ سکتا ہے.
اچھا یہ بتائیے منظر قریشی صاحب کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کر رہے ہیں لوگ, اپنے ملک کی تباہ حال معیشتوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں پناہ کے لیے, جان بچانے کے لیے, روٹی کے لیے, تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک ورلڈ اکانومی کے اوپر کتنا بڑا برڈن بن گئی ہیں.
برڈن تو بن رہی ہے لیکن اگر ہم ایک اور طرف دیکھتے ہیں, جب ہم یورپ کی طرف ہی دیکھیں مثال کے طور پہ کہ یورپ کے اندر جو ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے, چند ملک جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں اور خوش ہیں اس سے اور چند ملک جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جس طرح کہ اگر ہم ٹاپ آف دا لسٹ دیکھتے ہیں تو جرمنی, فرانس سوری برطانیہ, فرانس اور گریس ہیں فار ایگزامپل, ان کے بن میں ٹالرنس بالکل بھی نہیں ہے, ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو جرمنی, آسٹریا اور سوری ہنگری اور اٹلی, یہ لوگ جو ہیں ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں اور خوش بھی ہیں, ان کو پرابلم نہیں. کیوں اگر ہم ان کا گروتھ دیکھتے ہیں پاپولیشن گروتھ تو یورپ کے اندر زیادہ تر کنٹریز کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے, دیٹ مینس کہ ہر سال ان کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے, تو ان کو اکانومی سسٹین کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس وجہ سے ان کو پاپولیشن باہر سے امپورٹ کرنی ہی پڑتی ہے. اور کیا اس سے بہتر ہوگا کہ یہ جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان میں بہت سے زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مڈل کلاس ہوتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ڈگریز ہوتی ہیں ان کے پاس, اسکلز ہوتی ہیں اور تھوڑا بہت پیسہ بھی ہوتا ہے جو کلا کے یہ لوگ انویسٹ کر پاتے ہیں. تو اس طریقے سے تو یہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ اس کو پولیٹیکل رنگ دے دیا جاتا ہے تو یہ کافی خطرناک سچویشن بنتی جا رہی ہے یورپ میں, کیونکہ یہ کنسپٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے رائٹ ونگ کی طرف سے کہ جو امیگرینٹس آتے ہیں وہ یہاں کے کلچر کو ہی چینج کرنے کے پیچھے آ رہے ہیں.
اچھا میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بابر بلو صاحب کی لائن کسی صورت سے نہیں مل پا رہی ہے بدپست میں, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. تو منظر قریشی صاحب آپ ایک سوال کا اور جواب دیجیے کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ خاص طور پر آئی ایس آئی ایس کے امرجنس کی وجہ سے اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کی وجہ سے سیکیورٹی کا بھی ہے, تو یورپی ممالک ہے جہاں یہ جو لوگ جاتے ہیں پناہ گزین وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے کتنا تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں؟
جو کنٹریز ہیں جہاں پر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب جس طرح کے فرانس میں واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو واقعی یہاں پر کافی پریشانی پائی گئی تھی, اور جو انڈیجینس یہاں کے جو یورپین لوگ ہیں, سپوز ایک ہی واقعہ بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں ہی ایک بس کے اندر ایک صاحب بیٹھ گئے جن کی داڑھی زیادہ لمبی تھی اور انہوں نے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دی ٹیلی فون پہ کسی کو کرتے ہوئے کہ وہ جو خاتون ساتھ بیٹھی تھی پریشان ہو گئی, تو انہوں نے پولیس کو فون کر دیا اور ان کو اور کہا گیا کہ ان کو بس سے اتار دیا جائے صاحب کو. تو یہ ایگزامپل ہے کہ جو نہیں بھی جاتے لیکن جو میڈیا کا اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے لوگوں کی لائف کے اوپر کہ وہ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ریفیوجیز آئے ہیں ان کے مقابلے میں بیچ میں ظاہر ہے کہ انفلٹریشن تو تھوڑے بہت ایسے لوگوں کی لیکن وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی کے جو لوگ ہیں جو کہ ایکچولی پہلے ہی ایک جگہ سے مار کھا کے نکلے ہیں اپنے ملکوں سے اپنی جانیں بچا کر
پریشان آ کے
تو ادھر بھی پھنس جاتے ہیں.
مطلب یہ کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو بھی اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کے لیے مزید پریشانی کا سبب بنتا ہے.
بہت زیادہ جی, اور کافی زیادہ, اور یہاں پر امیگریشن کے لیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ان کو الاؤنسز دی جا رہے ہیں وہ بھی ٹائٹن کرنے لگے ہیں. دیٹ مینس کہ اگر وہ رہیں گے تو وہ میگر اتنی پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کھا پی سکیں. تو اس طرح کی جب ہم دیکھتے ہیں ڈینمارک اور ناردرن یورپ کے اندر جو کنٹریز ہیں, اگر ان کی اس طرح کی پالیسیز چلنی شروع ہوں گی تو یہ وہی ایریاز ہیں جہاں پر کہ پرسیکیوشن شروع کی گئی تھی جیوز کی, اور وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک ہے اور ان کو سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے الٹرا رائٹ کو.
اچھا,
اور وہ کافی مشکل بن سکتی ہے آگے.
مطلب بہت کم وقت رہ گیا ہے, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو اس وقت افراتفری ہے دنیا کے بڑے ملکوں میں, خاص طور پر مڈل ایسٹ کے ملکوں میں جو افراتفری ہے, کیا اس کے سبب یہ کرائسس بڑھے گا؟
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.